تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے مائگرین کا مرض ہے، آدھے سر کا درد، اور مجھے ڈیکلرون کا انجیکشن لگوانا پڑتا ہے وگرنہ وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اب ہم سب کی اردو ایسی ہو گئی، روزے کی حالت میں کیا انجیکشن لگوا سکتی ہوں؟ یہ تو مسئلہ کئی مرتبہ آیا، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں اور ہمیں ان حالات کی رعایت کرنی پڑتی ہے. دیکھیں، شاید تفصیل سے خیال آتا ہے کہ بیان کیا یا نہیں کیا، اگر کیا ہوا یاد ہوتا تو ہم نہ اسے ریپیٹ کرتے. جتنے بھی انسانی جسم میں قدرتی طور پہ اللہ تعالی نے راستے رکھے ہیں، ان کے ذریعے کسی چیز کا اندر چلے جانا روزے کو توڑ دے، اصول کی بات. اور سانپ ڈس لے، بچھو یا اس طرح کی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس لیے فقہا اور بڑے اچھے اچھے مفتی ہیں، وہ اس کو اس پہ قیاس کرتے ہیں. دیوبند کا جو مکتبہ فکر ہے اور نقطۂ نظر ہے، وہ اس میں وسعت اور گنجائش رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح دیوبند کے مکتبہ فکر میں خود دو شاخیں، ایک ہمارے اساتذہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسری طرف دارالعلوم کراچی والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالی جائے تو اس کا گلے تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اس زمانے میں حکیموں نے لکھا تھا، لہذا روزہ ٹوٹنے کا حکم تھا، اور اس زمانے میں نہ وہ بات رہی نہ وہ چیزیں رہی، تو لہذا ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیتے. ہر طرف گنجائش، ہر طرف علماء. ایک آدمی نہیں ڈالتا کان میں دوا اس ڈر سے کہ بعض کو کہا نے یہ لکھا ہے، وہ احتیاط اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے گھر میں کوئی کان میں دوا ڈال رہا ہے تو لٹ لے کے پیچھے پڑ جائے کہ تمہارا روزہ کیوں ٹوٹ گیا بھائی، وجہ. اس طرح کی بہت مثالیں آپ کو ملیں گی، اور اللہ کا شکر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو امت کے لیے قیامت تک اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اجتہاد اور ایک تجدید. ہر زمانے میں ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کو نئے سرے سے زندہ کریں. پچھلی ایک صدی میں جس پہ غبار آ گیا تھا، جو اس پہ بری چیزیں شامل ہو گئی تھیں، غلط چیزیں آ گئی تھیں، مجدد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کو نئے سرے سے تر و تازہ کر دے. اور ایک اجتہاد، اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہت سے فتوے جو میڈیکل کی بنیاد پر ہوتے تھے، جب میڈیکل تبدیل ہوا ہے، ریسرچ ورک تبدیل ہوا ہے، وہ فتوے بدل گئے. ہمارے پاس کوئی چارہ ایک آدمی سوائے اس کے کہ اس پہ فتویٰ دے. مثلا فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ پریگنینسی کے دوران نکاح ہو گیا، اب شوہر اس کے قریب نہ جائے. بنیاد کیا ہے اس مسئلے؟ اس کی بنیاد حکمت ہے. پرانے زمانے میں حکیم یہ کہتے تھے کہ اولاد جو ہوتی ہے، جب اس کا پروسیس شروع ہوتا ہے، تو ان کے ہاں یہ بالکل تصور نہیں تھا کہ ایک ایگ ہے اور ایک یہ ہے اسپرم ہے اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے. وہ کہتے تھے بچے کا وجود جو بنتا ہے وہ مرد سے بنتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر اس حالت میں ہم اسے دوسرے شوہر سے قربت کی اجازت دے دیں تو بچے کے ناخن، بچے کے بال، فلاں فلاں فلاں، یہ دوسرے شوہر سے بنیں گے، جبکہ اصل جو ابتدا ہوئی تھی وہ پہلے شوہر سے ہوئی. یہ کیوری تھی، اسی پہ فتویٰ اتارا. اب اس زمانے میں کیا کہیں گے؟ اس زمانے میں کوئی بھی نہیں اسے مانتا. جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ مانیں گے کہ پچھلے زمانوں میں تھیوری تھی، اب کوئی بھی نہیں مانتا. تو اس لیے اب ہم کیوں کہیں کہ اگر نکاح ہو گیا تو قربت سے بھی منع کرو، نکاح ہو گیا تو اس کے لیے جائز. وہ تھیوری مٹ گئی. شریعت بسا اوقات آدمی کو جو جواب دیتی ہے، اس کے مسائل کا حل کرتی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا. وہ اس کی تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ تم فی الحال تو اتنا سمجھو، باقی بعد میں. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی لائی گئی. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ میں ایک خاتون کو آزاد کروں گا، تو یہ ہے، یہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کافر تو نہیں، مسلمان کو آزاد کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ من انا، میں کون ہوں؟ اسے اشارہ کیا کہ اللہ نے آپ کو نازل کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو مانتی ہو؟ اسے اشارہ کیا کہ آسمان میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ آزاد کر دو اسے، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی، یہ مسلمان. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی سے اگر بحث چھیڑ دیتے کہ اللہ تو کسی جگہ پہ قید نہیں ہے، اور آسمان سے خدا بڑا ہے یا خدا آسمان سے بڑا ہے، اور خدا کس جگہ ہے آسمان میں، اب عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، نشست ہے، تو عرش چھوٹا ہے کہ خدا چھوٹا ہے، والعیاذ باللہ، تو ہو گیا تھا کام. مرتکن اتنا پوچھا اس لیے کہ اس سے جو مطلوب تھی تصدیق وہ ہو گئی. شریعت اسی طرح بسا اوقات جس جواب کو تسلیم کر لیتی ہے وہ اس زمانے کے عرف، اس کے مطابق، سطح کے مطابق ہوتا ہے. شریعت کو اس سے قطعاً بحث نہیں ہوتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ بھی ایک بچے کی مثال ہے، صدیوں اس پہ فتویٰ رہا. شریعت حکمت کے مطابق، حکیم تھے، حکیم یہی کہتے تھے کہ کان میں، اور وہ کہتے تھے کہ تم کان میں دوا ڈالو اور صبح اٹھو گے، سو کے اٹھو گے تو حلق میں اس کا اثر محسوس ہوگا. اب وہ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا؟ اور اس کی بنسبت کہتے تھے آنکھ میں دوا ڈالو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ آنکھ میں دوا ڈالیں تو وہ جاتی ہے حلق میں، اس کی چانسز زیادہ ہیں، بلکہ ہو بھی جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس زمانے کے طب پر مشتمل تھی. تو انجیکشن کا جب مسئلہ آیا تو بہت سے فقہا نے اسے جائز قرار دیا، اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک راستہ تو یہ ہے دیوبند کے مسلک کا میں یہ ہے. اور پھر اسی مسلک میں، دیوبند ہی کے مسلک میں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن میں فرق کرنا چاہیے کہ وہ نس میں لگایا جا رہا ہے یا پٹھوں میں لگایا جا رہا ہے، لیکن عمومی طور پہ کوئی فرق نہیں کرتے. اور کہتے ہیں بریلوی حضرات کے مکتبہ فکر میں وہ روزے کے ٹوٹ جانے کا حکم دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تم مثال کے طور پہ پیش کرتے ہو بچھو کو، سانپ کو، یہ وہ تو چیزیں جو غیر ارادی طور پہ ہیں نا، یہ تو جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے کہ ایک چیز کو وہ جسم میں داخل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ وہ جس چیز کو بھی داخل کر رہا ہے وہ قدرتی راستے نہیں ہے، یہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے، اس کو دوا کی اجازت ہونی چاہیے. ساری طرف مفتی ہیں، سب طرف جائز. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یار، وہ بھی ٹھیک ہے. جینے دو لوگوں کو اور سہولت. فتوے اس لیے نہیں ہوا کرتے کہ پکڑ دھکڑ جکڑ لیں، یہ کر دیں یہ کریں. فتویٰ ہمیشہ شریعت بتاتی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ یہ کر، بس اتنی بات. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جب مشکل پیش آ جاتی تھی نا تو فتویٰ دینے سے بچتے تھے، کہتے فلاں سے جا کے پوچھ لو، فلاں سے جا کے پوچھ لو. پتا ہوتا تھا نا کہ اگر میں بات کروں گا تو پھر سخت ہو جائے گی، فتویٰ کہیں اور سے لے لے گا تو آسانی ہو جائے گی، چلو ادھر سے جا کے پوچھو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود ایسے کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا، اور یہ کوئی غلط یا ولیعز باللہ کوئی برا جملہ نہیں ہے، فصیح اردو میں جسے کہتے ہیں نا، اس کی زد جا کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ پڑی. امیر المومنین چپ ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے، فتویٰ ٹھیک ہے، میں اسے مانوں. ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ ایک نہیں کئی ایک اس میں انہوں نے کفارہ ادا کیا, ناراض بھی ہوئے کہ یہ فتویٰ میرے لیے, ان کا حضرت آپ ہی کے لیے اور کس کے لیے آپ کفارہ دیں, انہوں نے کفارہ دیا. تو اس لیے جو کوئی آدمی انجیکشن کے معاملے میں اپنے جس مسلک پر عمل کرتا ہے ٹھیک, ہتہ کا مطلب ہے جھاڑ دینا, ہتہ کا مطلب ہے دور کر دینا, ہتہ کا مطلب ہے کسی مرد یا عورت کے جسم پہ جیسے شاخ لے لی جائے درخت کی گھنی شاخ, اس گھنی شاخ کو پھیر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ جب تم, اس کا مطلب کیا ہوا, یہ تو لفظی ترجمہ ہے, شریعت میں اس کا مطلب ہے استغفار, اللہ میرے گناہوں کو جھاڑ دے, اللہ میرے گناہوں کو ختم فرما دے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب تم اس شہر میں داخل ہو تو استغفار کرنا, اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا کہ تمہاری نالائکیوں کے باوجود ہم نے تمہیں فتح دے دی. یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق اس ہتہ کے لفظ میں نون کا اضافہ کر دیا, اور جب داخل ہوئے تو ہنتہ ہنتہ گندم گندم روٹی چاہیے روٹی چاہیے یہ کہنے لگے. اللہ نے فرمایا کہ 40 سال تک فتح تم پہ حرام ہے, 40 سال تک جتنے بھی مار کے لڑو گے آئندہ فتح ہی نہیں ہوگی, خدا کی بات کا مذاق اڑانا تھا. بنی اسرائیل کا مطالبہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے اس بنیاد پر تھا کہ نبوت کی تکذیب تھی. جب نبی آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے, تو اب نبوت کی تکذیب جو اس نے کی انہوں نے کہ اچھا ہمیں بھی اللہ دکھاؤ, اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا قہر نازل فرمایا. مسائل ہوتے ہیں تین قسم کے, ایک وہ مسائل ہوتے ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتے اور نبوت انہیں بتاتی ہے, نبوت کی تصدیق اصل مسئلہ ہے, درمیان میں باتیں چھیڑتے ہیں, اصل اصول پہ جاؤ نا, نبی جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے, بات تو اتنی سی ہے بس. ایسے تمام مسائل جن میں نبوت پر اعتبار کرنا پڑتا ہے عقل زیادہ دیر نہیں ساتھ دیتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج میں گیا تھا, یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا, اب یہاں سوائے نبوت کی تصدیق اور تکذیب کے تیسرا راستہ کسی کے پاس کیا ہے؟ کفار مکہ نے تکذیب کی تھی نا, انہوں نے کام نہیں مانتے, ہو نہیں سکتا, اچھا دروازے بتاؤ کھڑکیاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک یہ تھا جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اگر گئے ہو تو ہمیں بتاؤ نقشہ کیسا تھا, تو آپ نے فرمایا یہ عقیل کا مکان ہے نا, پہاڑی پہ تھا سامنے, حرم میں بیٹھے تو سامنے نظر آتا تھا, آپ تو بھی حرم میں ہی شامل ہو گئے گا. آپ نے فرمایا فرشتوں نے بیت المقدس کو اٹھایا اور عقیل کے مکان کے اوپر لا کے معلق کر دیا ہوا میں, تو میں اسے دیکھ رہا تھا اور ان کے جواب دے رہا تھا. یہ چیزیں ہوتی ہیں, بلڈنگز کی حقیقت ہوتی ہے, بلڈنگ سے گزرتے ہیں نا آپ, اس کی صورت ہے, اس کی حقیقت بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ اس کی حقیقت مر گئی, موت واقع ہو جاتی ہے تو اجڑ جاتی ہے. دروازوں کی حقیقت ہوتی ہے, یہ جو صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ مر گیا اب اس کی روح نکل گئی تو نکل بھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان کو شفٹ کر دیا گیا, یہ ہوتا رہتا ہے, بہت جگہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے کچھ مسائل ایسے ہیں, عقیدہ ہے, عقیدے کے سامنے عقل کیا کرے گی, کچھ بھی نہیں کر سکتی. عقیدہ ہے, اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ, اور یاد رکھو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی, وما واہ النار, اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. قانون اور قاعدہ خدا نے قرآن میں طے کر دیا, اب ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی اس سے کمپیوٹر ایجاد کیا، دوسرا بچہ کہتا ہے جی اس سے بجلی ایجاد کی، اے حضرت وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اے حضرت انہیں بھی، اے حضرت، اے حضرت کیا یار، اللہ نے خود فرما دیا ہے جس کی موت شرک پہ واقع ہو گئی وہ جہنم میں جائے گا اور جنت اس پہ حرام، اب کر لو جو کرنا ہے. عقل کام ہی نہیں کرتی، عقل فیل ہو جاتی. دوسرے درجے میں وہ مسائل آتے ہیں جو اعمال میں ہیں، اور اعمال میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جہاں انسانی عقل فیل ہو جاتی ہے. عقل کی مصیبت یہ ہے کہ مانتی نہیں ہے. عقل چاہتی ہے کہ اس کی دلیل بیان کرو، عقل چاہتی ہے کہ جستجو کرے، پھر عقل کی سمجھ میں آتا ہے تو پھر کہتی ہے اچھا میں عمل کر لیتی ہوں، اور وہ بھی کبھی توان اور کبھی کرہن. عشق ان ساری مصیبتوں سے آزاد ہے. دست رومی محمل لیلی گرفت، بو علی سینا در غبار ناکا گم کر. بو علی سینا عقل کے امام، لیلی کی اونٹنی جا رہی تھی اور اس کے غبار میں ہی گم ہے ابھی تک کہ اونٹنی کیوں چل رہی ہے اور کون اس پہ بیٹھا ہے اور یہ غبار کیوں اٹھ رہا ہے اور میرے لیے کیا حکم ہے. دست رومی محمل لیلی گرفت، رومی آگے بڑھا عشق کے زور پہ اور جا کر لیلی جہاں بیٹھی ہوئی تھی اس اماری کو جا کے پکڑ لیا، پہنچ گیا جہاں پہنچنا تک سے. عقل کا یہ عذاب ہے. عقل اس مقام پہ کچھ نہیں کر سکتی، وہاں بھی صرف نبوت کا اتباع ہے اور کچھ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات سے پہلے کہ جاؤ اور مدینہ منورہ کے 7 کنوؤں سے پانی لا کر مجھ پہ بہاؤ. شدید بخار تھا، اتنا شدید کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھا جس میں مبارک پہ تو کہنے لگی میری جان آپ پر قربان جائے، اتنا شدید بخار ہے. تو باقی بیویاں دیکھنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچ کہتی ہے، اسے مجھ سے ایسی محبت. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم 7 کنوؤں سے پانی بھر کر لائے. تو یہ باتھ ٹب جو ہوتا ہے یہ بہت قدیم چلا آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ گئے، تہمت باندھ کے اور فرمایا میرے سر پہ مشکیزوں کو الٹا کرو پہلے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے سر بند کھول دو. تو کہتے ہیں ہم نے ایک مشکیزہ ایسے الٹا کیا اور جو تنی لگی ہوئی تھی چمڑے کی اسے کھولا تو ٹھنڈا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرنا شروع ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اتنا زیادہ کہ آپ پہ کپ کپ ہی تاری ہوگا. بس کرو، اب بس کرو، مجھے چھوڑ دو. شدید بخار تھا. اور ایک یہ چیز بھی تھی کہ آپ پر کوئی جادو تو نہیں ہو گیا، آپ بچے تو جانتے نہیں، لیکن ہوتا تھا نا کہ جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں گاؤں میں کسی جگہ پہ 7 جگہوں سے گھڑولی بھرتی تھی اور پھر لا کے دیتی تھی دلہا کو کہ تم اس سے غسل کرو. ہمارے یہاں تو لوگ سمجھتے نہیں نا، وہ سمجھتے ہیں بس یہ تو بدعت ہو گئی تھی، یہ ہو گیا. تو وہ اصل میں یار یہاں سے نکلی ہے یہ بات، یہ اس لیے تھی کہ اسے نظر نہ لگ جائے، خوبصورت لگ رہا ہے تو ایسے نہ ہو کوئی جادو کر دے، شادی ناکام ہو جائے، طلاق والعیاذ باللہ، کوئی بھی چیز. اس لیے 7 جگہ سے گھڑولی بھر کے لا کے اسے دیتے. تو یہ اصل ہے اس کی. اب بھلا بتاؤ شدید بخار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی دلوا رہے ہیں، کسی نے نہیں عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، یہ تو بخار بڑھ جائے گا، کیا ہوگا؟ عقل کام نہیں کرتی. تیسری درجے کی باتیں آتی ہیں جہاں پہنچ کے کچھ مسائل ایسے ہیں جسے انسانی عقل سلجھا سکتی ہے، اور اصل پیچ جو پڑتا ہے وہ اوپر جا کے کہ نبوت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. نبوت کو نہیں ماننا سب باتیں ٹھیک ہیں، آپ بالکل ٹھیک، نبوت کو اگر مانتے ہو تو پھر ساری کے سارے دلائل غلط ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ختم ہوئی بات. اتنا البتہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ انہوں نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ فرمایا کہ جس آدمی نے مجھ پہ جھوٹ بولا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ زبان مبارک ہی تو اعتبار ہے، انہوں نے ہی تو کہا ہے اللہ ایک ہے تو ہی تو ہم مانتے ہیں، اگر وہ نہ فرماتے وہ کہتے اللہ تین ہے تو ہم میں سے کون ایک مانتا، سب کچھ اس زبان مبارک کا اعتبار ہے. روزہ بچے جب بڑے ہو جائیں جیسے 7-8 برس کے تو انہیں رکھوانا چاہیے عادت کے اعتبار سے تک انہیں عادت پڑ جائے، اور پھر بالغ ہو جائیں تو فرض ہو جاتا ہے. یہ حضرت اتنا بڑا پرچہ، درخت کٹوانی ہے کیا؟ والدہ کو زکات نہیں دی جا سکتی، زکات جو ہے یہ اصول اور فروع میں حرام ہے. اصول کا مطلب یہ ہوا کہ ماں نانی وغیرہ وغیرہ اوپر، اور دادا دادی والد یہ سارے، اور نیچے جو ہوتے ہیں سگے رشتے ہوتے ہیں جیسے پوتا پوتی نواسا نواسی، یہ بالکل ڈائریکٹ جو رشتے بنتے ہیں نا، ان میں زکات دی جا سکتی. برابر میں بہن بھائیوں کو، بھتیجی بھتیجا بھانجا وغیرہ، انہیں زکات دی جا سکتی. یہ سوچی کیا ہے؟ عالم برزخ کیا ہے؟ برزخ پہ ایمان لانا فرض ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس زندگی کے بعد، موت کے بعد تمہارے لیے برزخ کا عالم ہے، ایک دنیا ہے، اس وقت تک جب تک قبروں سے نہ اٹھائے جاؤ. ایک روح کا عالم تھا اور پھر ایک یہ دنیا ہے، اور عالم ارواح اور اس دنیا کے درمیان ایک جہان ایسا گزرا ہے جب یہ بچہ بنایا گیا، اس کے سر پاؤں بنے، وجود بنا، اور عالم ارواح سے روح آ کے اس میں شامل ہوئی اور پھر یہ دنیا میں آیا. بالکل اسی ترتیب کو اللہ نے رکھا ہے کہ اس دنیا میں تھا اور پھر قبر میں جائے گا، اور قبر کے بعد آگے ایک جہان ہے. جو قبر ہے نا، یہ جو ساری اس موت کے بعد اور اس دنیا کے شروع ہونے سے پہلے ہے، یہ برزخ ایسے ہی ہے جیسے عالم ارواح سے اس دنیا کی وجود کا سفر. اور اس میں ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ اگر اس کا انکار کرے گا تو قرآن کریم کی اس آیت کا انکار لازم آئے گا. وہ برزخ کی جو دنیا ہے نا، وہ ہے در حقیقت بہت عجیب و غریب. فلاں آدمی جنت میں چلا گیا یا جہنم میں چلا گیا، کچھ لوگ اس عالم برزخ سے گزارے بغیر خدا جنت میں بھیج دیتا. سورہ یاسین کے آغاز میں آتا ہے کہ اسے کہا مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ارجع، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مت ماری گئی ہے، میں اپنے پروردگار پہ ایمان نہ لاؤں حالانکہ اس نے مجھے پیدا کیا. اور لوگوں نے اسے پکڑا اور مار دیا. قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا ابھی اسے جنت میں لے جاؤ، ابھی اسے جنت میں داخل کر دو. یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ اسے ابھی جنت میں داخل کر دو، لے گئے جنت میں، اسے پہنچا دیا، نہ ہی اب وہ جنت سے باہر آئے گا اپنا حساب دینے کے لیے، قیامت کے دن کی کوئی اس پہ سختی نہیں ہے، سیدھا جنت میں چلا گیا. یہی دوسری طرف بھی ہے، کچھ لوگوں کی سزا اتنی شدید ہوتی ہے کہ جو ہی مرتے ہیں نا انہیں جہنم پہنچا دیا جاتا ہے. فرعون اور اس کے ماننے والے، اللہ نے فرمایا جو ہی وہ مرے ہم نے کہا انہیں فوراً جہنم میں داخل کرو. غدبم واشیا، ایک جگہ آتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ پر چڑھائے جاتے ہیں صبح اور شام. جیسے بیکری آپ نے دیکھی ہو نا، تو بیکری میں وہ لمبے لمبے گرز ہوتے ہیں، اس کے آگے چپٹے ایک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ اس کو اندر کرتے ہیں پکنے کے لیے، کیکس کو باہر نکالتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ نے فرمایا چڑھاؤ انہیں جہنم پہ صبح اور شام، صبح اور شام جہنم میں آگ میں وہ ڈالے جاتے ہیں. ان کے لیے بھی ایسے ہی، یہ بعض بدبخت ہوتے بھی ایسے ہی. ان کے کرتوت اس قابل ہوتے ہیں کہ مرتی عالم برزخ کوئی نہیں ہے ان کے لیے، سیدھے جہنم میں گئے. تیسری قسم عالم برزخ کی یہ ہے کہ اس آدمی کا وجود ختم ہو جائے، دریا میں مچھلیوں نے کھا لیا، جل گیا، حادثے میں اس کی لاش ختم ہو گئی، مٹ گئی، اب اس کا کیا بنے گا؟ تو لکھا یہ گیا ہے کہ اس عالم برزخ میں اس کے اعمال کے مطابق اسے ایک جسم دیا جاتا ہے. مثلا اس مرنے والے پر دھوکہ دینے کا غلبہ تھا، دھوکہ دیتا رہتا تھا، تو لومڑی کی قسم کا ایک جانور اسے دیا جائے گا، اس کی روح اس پہ جلی جائے گی کہ فی الحال تو تم رہو نا اپنے کرتوتوں کے مطابق، وقت آئے گا تو دیکھیں گے. اس پہ بے حیائی کا غلبہ تھا تو اس کی روح سور کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے. اسے ہر بات پہ کاٹنے کا مرض تھا تو کتے کی صورت میں داخل کر دی جاتی ہے. محقق توسی نے کسر الاسنام الجاہلیہ جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے بہت اچھا اس کا بیان کیا ہے اہل تشیع میں، اور ہمارے حضرات میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے، اور حضرت ہی نے اس میں لکھا ہے کہ اس عالم کے بعد بسا اوقات روحیں بہت ہی بدصورت قسم کے جسم میں داخل کی جاتی ہیں، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تم بدصورتی کے ساتھ انسانوں کو جا کر تکلیف پہنچاؤ، تو خواب میں آ جاتی ہے وہ روح. آدمی سمجھتا ہے چڑیل آ گئی، وہ چڑیل نہیں ہے، وہ جسم ایسا ہی ہے. اسی طرح جنات ارواح اس طرح سے آ جاتی ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے. اور اسی عالم برزخ میں جو نیک آدمی تھا اس کو شاندار چیزیں دی جاتی، زبردست. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، یہ چار بھائی تھے نا، طالب، عقیل، علی اور جعفر. حضرت ابو طالب کے چار بیٹے تھے، اور چاروں بیٹے ان کے ایک سے دوسرا بھائی، دوسرے سے تیسرا، پھر چوتھا، دس دس سال کے وقفے سے تھے، دس دس سال چھوٹے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ غالباً سب سے چھوٹے تھے. تو جعفر جو تھے ان سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی، بھائی تھے ویسے بھی. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں فرمائی ہیں. حمزہ، جعفر اور علی رضی اللہ عنہ، ان تینوں کی اولادیں آپس میں رشتہ دار تھے. جعفر کے بچے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر آ کے سفر میں رکتے تھے، تو اطلاع کی جاتی تھی، مدینہ منورہ میں اعلان ہوتا تھا کہ کل صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے، تو ہم بچے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے، جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں، بچہ تھا، مجھے اٹھاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، کبھی پیچھے بٹھا لیتے تھے. تو یہ جعفر رضی اللہ عنہ کے اولاد بہت پیاری، چچا زاد بھائی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر یہ ہجرت کی تھی انہوں نے حبشہ، حبشہ سے دوسری ہجرت کی مدینہ منورہ، مدینہ منورہ اس دن پہنچے خیبر جب فتح ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چور چور تھے، تھکن، اور اس دن دو چیزیں پیش آ گئیں. آپ گھر آئے تو لیٹ گئے چارپائی پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی فوراً، تو آپ نے فرمایا کون؟ اس سے کہا جعفر. فرمایا کون جعفر؟ کا ابو طالب کا بیٹا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی چادر اتار رکھی تھی، کہتی تھی میں نے زندگی میں سب سے زیادہ جسم مبارک اس دن دیکھا قمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ اٹھے اور چادر گھسیٹتے ہوئے جلدی سے لپکے اور جا کے دروازہ کھولا اور جعفر کا ماتا چوما، پیار کیا. فرمایا جعفر کچھ سمجھ نہیں آتا، خیبر کی فتح سے خوشی ہے زیادہ یا تمہارے آنے کی خوشی زیادہ؟ ہم بے قدوم جعفر. جعفر رضی اللہ عنہ کی ہوئی شہادت، تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول عالم برزخ میں یہی مراد تھی کہ جعفر کے ساتھ کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جعفر کو بلایا اور اللہ نے کہا جعفر میں نے تمہاری شہادت کو قبول کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ ایک بہترین پرندہ سبز رنگ کا گرین کلر, اس میں جعفر کی روح کو ٹھکانہ دو اور میرے عرش کے نیچے ایک جگہ بناؤ, اور جعفر تم جاؤ جنت میں, جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو, اور جب شام ہو جائے, کوئی خاص وقت ہوگا نا, شام ہو جائے تو میرے عرش کے نیچے آ کے اپنے گھر میں اس ادھر رہا کرو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے مقام اور مرتبے بڑے وسیع. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بداؤد میں روایت آتی ہے, ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا ابو سعید اب آپ کل انتقال کر جائیں گے. ان کا تمہیں کیسے پتا؟ ان کا میری والدہ آئی تھی خواب میں اور کہہ رہی تھی کہ عالم برزخ میں میرا کفن بہت پرانا ہو گیا ہے, تو ابو سعید آ رہے ہیں, یہاں اعلان ہو گیا ان کے آنے کا, تو ایک کفن میرے لیے بھیج دینا. یہ جو باقی اچھے اچھے کفن پہن کے آتے ہیں میں شرمندہ ہوتی ہوں. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ان کے کفن میں ایک اور کفن رکھا گیا ان کی وصیت کے مطابق. یہ عالم برزخ بہت بڑی چیز, جو لوگ اس جہان سے جاتے ہیں خدا ان کا کیسے کیسے اکرام کرتا ہے, شام ہو جائے اتنی باتیں. جنت اور جہنم میں چلا گیا اسے نہیں بلایا جائے گا, پھر اس کا فیصلہ جو ہو گیا. مالکی فقہا میں ایک بزرگ تھے, وہ ساری زندگی عقیدہ پڑھاتے رہے, مدرسے میں پڑھاتے تھے عقیدہ پڑھاتے رہے. عالم برزخ میں جب پہنچے تو فرشتے آگئے, فرشتوں نے کہا حضرت تمہارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو, 60 سال عقیدہ ہی پڑھاتا رہا ہوں اور یہاں بھی وہی مشکل پیش آئی کہ میرا عقیدہ کیا ہے. تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے ان کا, نکلو یہاں سے چلو, یہ ویسے ہی بخشا ہوا. Can we do toothbrush and paste in Roza, in fasting? Any advice from? Achcha. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ذائقے کا کیا مقام ہے. آغاز یہاں سے مسئلے کا ہوتا ہے, اصول میں, ہمیشہ اصول فقہ میں اور اصول پہ جانا چاہیے کہ اصول کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذائقہ ضروری ہے, وگرنہ ظلم ہوگا تو اجازت ہے. نمک مرچ کوئی چیز ہلکی تیز کچھ ہو گئی تو گھر والوں نے سنانی ہے, فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہے شوہر کی طرف سے, ساس کی طرف سے, فیملی کی طرف سے, تو اس کو چکھنے کی اجازت ہے تاکہ اس ظلم کو اپنے آپ سے ہٹا سکے. اور چکھنا جو ہے وہ نگلنا تھوڑا ہی ہے, تو زبان میں برڈز ہیں وہ چکھیں گے, زبان پہ رکھے اور پھونکتے. ذائقے کا دوسرا مقام یہ ہے کہ وہ قدرتی ہو, تو نیچرل جو ذائقہ ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. بس نیچرلی اس سے مسواک کی, اس کا ذائقہ ہے نیچر میں شامل ہے, کوئی حرج نہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عصر کی نماز کے بعد بھی مسواک کرتے تھے, حالانکہ افطار کتنا قریب تھا. اس لیے نیچرلی جو چیزیں ذائقے میں آ جاتی ہیں اس کا بھی کچھ دے. ڈاکٹر ہے, کسی چیز کو اس سے چکھنا ہے اور مریض کی حالت ایسی ہو رہی ہے, وہ پہلی کیٹیگری میں آ جائے گا. دوسری کیٹیگری اس میں مسواک ہے, اور تیسرے آرٹیفیشل, اور اس کا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, دوسرے وقت میں بھی پوری کی جا سکتی ہے. اس ذائقے کے لیے فقہا نے لکھا ہے ناپسندیدہ ہے, اچھا نہیں, مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ چیز. اس کی بھی دو قسمیں ہیں نا, ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے یعنی کسی درجے میں اچھا نہیں ہے, اور ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے, مطلب یہ کہ بالکل ہی اچھا نہیں, خبردار اس کے قریب نہ جاؤ. تو یہ جو پیسٹ ہے اس کا ذائقہ آرٹیفیشل ہوتا ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے, اچھا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹ جائے. ایک ہے برش کا استعمال, برش کا استعمال ویسے ہی اس نے کیا, اس نے پیسٹ یوز ہی نہیں کی تو کوئی حکم ہی نہیں ہے اس پہ, وہ تو اسی طرح ہے جس طرح اس نے مسواک کا استعمال کر لیا. فرق یہ ہوگا کہ مسواک میں ذائقہ ہوگا تو یہاں برش ہے, اس کا ذائقہ نہیں ہوگا. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ برش اور مسواک ایک ہی حکم. جلدی کیجئے, سوئے ہوئے تھے کیا؟ استھما میں جو پف لیتے ہیں نا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے, نہیں کرنا چاہیے. جتنے بھی عذر شریعت خود مانتی ہے, بھول کے بھی دل میں وسوسہ بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ میرا ثواب کسی سے کم ہو گیا. غلط بات ہے, یہ اللہ کا فضل, اللہ نے جو انعام جو مہربانی فرمائی ہے اور اللہ کی جو رحمت ہے, اس پر اعتماد نہ کرنے کے نتیجے میں ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی آدمی بھول کے کھا پی رہا ہو تو مت منع کرنا اسے روزے میں, پتہ ہے روزہ ہے اس کا, اور اس سے گلاس اٹھا لیا اور پانی پی لیا, پی رہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت منع کرو اسے, یہ اللہ ہی ہے جو اسے پلا رہا ہے اور اللہ ہی ہے جو کھلا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ خدا کی رحمت ہے, خدا کی مہربانی ہے. ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا, شریعت اسے اجازت دیتی ہے, ٹھیک اسی طرح اسے ثواب ملے گا جس طرح روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. کیوں اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی پہ سے آدمی مایوس ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین, اور دودھ پلانے والیاں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک. 2 سال رمضان آئے گا, اور جو پریگنینسی ہے وہ 3rd سال بھی عین ممکن ہے اس کا کچھ حصہ آ جائے, عام طور پہ آ جاتا ہے. اللہ نے سب کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. لیڈی ڈاکٹر ہے, اس میں اصل دار و مدار اس لیڈی ڈاکٹر کا ہے جس میں کوئی خدا کا خوف ہو. ایک جو لیڈی ڈاکٹر ہے نا, مادر پدر آزاد, کوئی دین مذہب کا خیال نہیں اس کا, نہیں, جس میں کوئی خدا کا خوف ہو, روزہ دار ہو, اللہ کو مانتی ہو, وہ اگر دیانتداری سے کہہ دے کہ اس بچے کے لیے, پریگنینسی کے لیے یا آپ کی صحت کے لیے روزہ ٹھیک نہیں ہے, چھوڑ دینا چاہیے روزہ, اور اس روزے کے چھوڑنے پہ ایسا ہی اجر ملے گا جیسا رکھنے پہ ملتا, اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا بچے کو یا اپنی جان کو, اللہ کے ہاں سخت مسئلہ پیش آ جائے گا. اس لیے کبھی بھی اس پہ نہیں پڑنا چاہیے. اور وہ کہتی ہے روزہ رکھو, رکھ لے. روزہ نہیں رکھ سکی تو آئندہ جب سردیاں آئیں گی تب روزہ رکھ لیا جائے, کوئی عرج نہیں ہے, شریعت نے سب کو اجازت دی ہے. بالکل اسی طرح جو دما ہے اور یہ چیزیں ہیں, اس میں بھی شریعت نے اجازت دی کہ آدمی روزہ نہ رکھے. سانس کی بیماری ہے, اللہ فرماتا ہے لیس علی العما حرج, نابینا آدمی کے لیے ہمارے احکامات وہ نہیں ہیں جو آنکھوں والوں کے لیے. ولا علی المریض حرج, اور مریض اگر ہماری اطاعت میں کچھ کمی بیشی کرتا ہے, کچھ نہیں. اتنی بڑی چیز ہے کہ مسافر اور مریض دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ باوجود علم کے پوچھتا ہے میرے بندے کا یہ عمل آیا نہیں, ہر ہفتے وہ یہ کام کرتا تھا, ہر روز فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب وہ سفر میں ہے, اے رب وہ بیمار ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے اتنا ہی لکھو. مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے سے کہ اس نے صحت اور گھر میں ہمیں یاد رکھا اور اس کی بیماری اور سفر میں ہم اسے بھول جائیں, مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے سے. یہ سب اس قسم کے جملے ہمیں سمجھانے کے لیے. اللہ نے کہا ولا علی الاعرج حرج, اور جس آدمی کی ٹانگ کٹی بھی ہو, ایک پاؤں سے معذور ہو, یا جو نہ چل پھر سکتا ہو, اس آدمی پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم نے زحمت دیں. اسی لیے جن لوگوں کی عمر 60 سال سے بڑھ جاتی ہے انہیں شریعت کنسیشن دیتی. نواب صدیق حسن خان, انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے کہ کسی عمر کی آدمی کی عمر 60 سال کی جب ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا ہے کہ اسے کیا کیا چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں, اور جب 80 سال کا ہو جائے تو مزید کنسیشن کیا کیا ہو جاتی ہے. یہ سب ہے ایسے. ایک سوال ہم سے بھی کسی نے پوچھا ہے کہ قضاء کیا ہے. قضاء اصل میں قاف زے اور عین عربی زبان میں کہتے ہیں بادل کا ٹکڑا, سبیرہ بھی کہتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں نا بادل کا ایک ٹکڑا آسمان کے کسی حصے میں ایک آدھ ہفتے کے لیے جم جاتا ہے, روز وہ ٹکڑا نظر آتا ہے, روز نظر آتا ہے, اسے سبیرہ کہتے ہیں. یعنی وہ صبر اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ آدمی کو جما دیتا ہے. تو قضاء اصل میں عربی میں بادل کا ٹکڑا, پھر سر انسانوں کا بچوں کا, یہ چونکہ ایک بادل کے ٹکڑے سے مشابہت رکھتا ہے اس لیے قضاء کہتے ہیں انسان کے سر کو بھی, اور سر میں بھی یہ حالت کہ اس کے بال نہ ہوں, اگرچہ بعض نے کہا بالوں سمیت بھی ہوگا تو قضاء ہوگا. تو قضاء کا حکم کیا ہے, قضاء ہوتی کیا ہے؟ قضاء کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی حجامت میں سر کا کچھ حصہ بال کٹوا دے اور کچھ رہنے دے. اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ درمیان سے چندیاں کھلوا دے اور جھالر کی طرح باقی ہر طرف بال رہے. دوسری صورت بالکل اس کے برعکس ہے کہ وہ درمیان میں بال رکھ لے اور چاروں طرف سے بال ختم کر دے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں سے کوئی ڈیزائن بنا لے سر کے بالوں میں. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے بالوں کو ایک طرح کا نہ رکھے, کہیں سے کم کہیں سے زیادہ. ان چاروں صورتوں میں اگر کافروں سے تشبیہ ہو تو جائز ہی نہیں. ہمارے زمانے میں کافروں سے کوئی تشبیہ رہی ہی نہیں. اب یہودی بھی ایسے ہی بال کٹواتے ہیں, مسلمان بھی ایسے ہی کٹواتے ہیں, اب وہ چیز رہی ہی نہیں. یہ کبھی دلی سے مذاکرات کے لیے آتے ہیں نا ہندو, اور اسلام آباد سے بھی سیکٹری, ان سیکٹریز کی تصویر ذرا غور سے دیکھو, حرام ہے جو پتا چلے کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے اور ہندو کون ہے اور مسلمان, بالکل سر سے پاؤں تک ایک ہی نظر آتے ہیں. اور بھی جگہیں ایسی ہیں, یہ عالمی کانفرنسز ہوتی ہیں, مسلم دنیا کے لیڈرز بھی جاتے ہیں, کافر بھی آتے ہیں, تو کیا پتا چلتا ہے. ایک صورت تو یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی ایسے بال کٹوائے کہ بدنما لگے, لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع ملے. یہ تو بالکل حرام ہے, اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. افغانستان کے دیہاتی علاقوں میں جو پٹھان رہتے ہیں نا, یہ حج پہ کبھی آپ ان کی حالت دیکھیں تو درمیان سے چندیا کھلوائی بھی ہے, اور ایسی ایسی عجیب و غریب فقہا نے لکھا ہے کہ حالت احرام سے باہر آنے کے لیے ایک چوتھائی بال کٹوانے چاہیے نا, 1/4. تو کیا کرتے ہیں, سر کو چار حصوں میں تقسیم کر کے 1/4 ادھر سے کٹوا لیا, پھر عمرہ کیا ادھر سے کٹوا لیا, پھر تیسرا عمرہ, اور پھر چوتھا. یہ سب صورتیں جائز ہی نہیں. اصول کی بات یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی ایسی چیز نہ کرے جس سے لوگوں کو دین کا مذاق اڑانے کا موقع ملے. آمش بہت بڑے محدث تھے, آمش رحمت اللہ علیہ کی حدیث, آمش کی بحث. آمش جو تھے وہ امام یوسف اور امام محمد سے لگا کھاتے تھے رحمہ اللہ. ایک مرتبہ امام یوسف رحمت اللہ سے ملنے گئے تو انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا. آمش نے کہا یہ کہاں سے تمہیں سمجھ میں آیا؟ ان کا حضرت وہ حدیث جو آپ سے سنی تھی. تو آمش نے کہا کہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی مجھے یہ حدیث یاد تھی, لیکن معنی اس کے آج سمجھ میں آئے. تو یہ جو صورت ہے نا کہ لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع ملے, کبھی بھی اس پہ نہیں آنا چاہیے. یہ آمش کے استاد آئے ملنے, وہ آرش تھے, پاؤں ان کا خراب تھا. تو شام کو چلے, انہوں نے کہا کچھ مارکیٹنگ کرنی ہے, کچھ چیزیں خریدنی ہے. تو آمش جو تھے ان کی آنکھیں بھینگی تھی. آمش کہتے ہی عربی میں اس کو جس کو صحیح نظر نہ آئے, بھینگا. تو جہاں جاتے تھے لوگ ہنستے تھے, لوگ کہتے تھے یہ جوڑی صحیح ہے, ایک لنگڑا ہے اور ایک کی آنکھیں خراب ہیں. آمش کہتے تھے مجھے اپنے استاد کی عظمت اس دن کھلی جب واپسی پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آمش آئندہ ہم کہیں اکٹھے نہیں جائیں. میں سمجھ تو گیا, میں نے پوچھا فرمانے لگے دیکھا نہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت لوگوں کا کیا ہے, تو ہر بات کے ہی مذاق اڑاتے ہیں, ہمیں کیا منع ہے کہ اکٹھے نہ جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے, کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی حماقت سے گناہگار ہوں. انہوں نے کہا بیٹے گناہ ہی نہیں, گناہ کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے, ایسی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ گناہگار ہوں. تو قضا اس طرح کرانا کہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے یہ بھی جائز ہے. قضا کی تیسری صورت رہ گئی کہ درمیان میں بال ہیں اور اسے چاروں طرف سے کٹا دیا ہے, جیسے آرمی والے کٹنگ کرتے ہیں ان کی. اس کو کوئی پسندیدہ نہیں مانا گیا, کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تھا بچہ, کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیں اور اس کو اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حجامت کیسی ہوئی تھی کہ درمیان میں بال تھے اور چاروں طرف سے کم بال تھے, تو پوری گولائی میں کم بال تھے. تو آپ نے فرمایا کہ وترکو کلا, اس کے سارے بال اتار دو, ضرو کلو, اور یا سارے کے سارے چھوڑ دو. اور پھر فرمایا یہ اس صورت کو نہ کرو, مجھے اچھی نہیں لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا, اب یہاں آتا ہے مجتہد. اس لیے حدیث کو دیکھ کر ڈائریکٹ اس سے حکم لینا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. ایک مجتہد ہے اور وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرقین مکہ ایسے بال کاٹتے تھے اس لیے آپ کو اچھا نہیں لگا, یہودیوں کی مشابہت تھی اس لیے اچھا نہیں لگا. دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حکم بیان کیا کیسے بال رکھنا ہی نہیں. تیسرا کہتا ہے کچھ نہیں, کچھ چیزیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں کچھ نہیں لگتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانور تھا لایا گیا کھانے کے لیے, اس سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا آپ شروع کیجئے, تو آپ نے فرمایا نہیں ہماری زمین میں یہ جانور ہوتا نہیں, اس لیے مجھے کھاتے ہوئے اسے کراہت سی ہوتی ہے. تو خالد رضی اللہ عنہ نے کھایا, اب وہ حلال جانور تھا نا, ان کے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, خالد رضی اللہ عنہ کو نہیں روکا لیکن خود نہیں کھایا, تو ان کا طبعی طور پہ کراہت ہوتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی طور پر وحشت ہوتی تھی, کراہت ہوتی تھی. مثلا دودھ پیتے تھے اور کلی کر لیتے تھے, فرماتے دودھ میں اس طرح کی دسم چکناہٹ ہوتی ہے نا, بو ہوتی ہے, مجھے اچھی نہیں لگتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کا پیغام بھیجا تھا, تو جب رخصتی ہوئی تو اس خاتون کے جسم پر ایک داغ تھا. حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی اور حسن میں جو معیار تھا یہ وہ معیار سے کم چیز تھی, تو آپ نے فرمایا میں ان کے قریب نہیں جا سکتا, میری طبیعت نہیں مانتی اس چیز, کوئی حرام تھوڑی ہے. اب یہ تینوں مجتہد ہیں, تینوں اپنا اپنا فیصلہ صادر کریں. جو کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تبن ایسی چیز اچھی نہیں لگی وہ اجازت بھی دیتا ہے, وہ کہتا ہے آپ کریں, اب نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں نہ کوئی اور ہے, آپ کر سکتے ہیں. لیکن حنفی اس طرف نہیں گئے. دوسرے جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ وہاں یہودی اور یہ لوگ تھے مشابہت سے, اس طرف اب تک وہ کہا جاتے ہیں کہ اگر مشابہت ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے. تیسرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ادھوری چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے, حنفیہ اس طرف گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کراہت ہے, ناپسندیدگی ہے, لیکن بہت زیادہ نہیں. وہ کہتے ہیں گوارا کر لیا جائے گا, مان لیا جائے گا, لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح نہ کرے تو پھر کیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال برابر کے منڈواؤ, یہاں سے لے کے پیچھے تک سارے بال ایک ہی سائز کے ہونے چاہیے, یا پھر منڈوا دو اور یا سارے رکھ لو, یہ تینوں چیزیں جائز.